بڑے بڑے لوگ کہنے لگے لا تذر مت چھوڑنا اپنے الہوں کو، ولا تذرن ودم ولا سوا، اور خاص طور پر تو ود اور سوا کو تو بالکل نہ چھوڑنا، اور ولا یغوس و یعوق، اور نہ یغوس کو اور نہ یعوق کو چھوڑنا، اور ونصرا اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ پانچ ان کے بت تھے، بڑے تھے ان کے، پانچ بزرگ تھے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا پنجتن پاک تھے ان کے۔ کیسے؟ اپنے دور میں یہ لوگ نیک تھے، لیکن جب حضرت نوح کے دور میں بت پرستی شروع ہوئی تو اس سے پہلے یہ کیسے ہوا؟ تھوڑی سی یہاں سے اب بت پرستی کی تاریخ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام جس قوم میں آئے وہاں یہ پانچ بت، پانچ دیوتا بڑے معروف تھے، بڑی دھوم دھام سے ان کی پرستش کی جاتی تھی۔ حضرت نوح صدیوں سے اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے کہ یہ بے جان بت ہیں، یہ کیسے خدا بن سکتے ہیں، لیکن کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ ہم کہتے ہیں ہماری کوششوں کا نتیجہ نہیں نکل رہا نا، اس لیے ہم ناکام ہیں، ختم، سٹاپ اٹ۔ نہیں، نہ نکلے نتیجہ۔ حضرت نوح کا نتیجہ کوئی نہیں تھا نکلا، کوششیں اللہ نے دیکھی۔ ہم سب کوششیں کرنے والے ہیں، اس سے فائدہ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا، ہو کیئرز، مجھے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس میں فائدہ ہوگا، میرا فائدہ ہوگا، آپ کو فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہو رہا ہے، کوئی ہماری مانتا نہیں مانتا، ہماری مرضی سے۔ ہم نے ایک اصول بنا دیا، کوئی مانے نہ مانے اس کا نقصان ہے، لیکن نقصانات کو دیکھ کر دین کو پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ لوگ اتنا حضرت نوح کو ستاتے تھے، اس کے باوجود بھی حضرت نوح نے اس کام کو نہیں چھوڑا، جس کی وجہ سے ان کے بڑے حضرت نوح کی سچی ستھری تعلیمات کو پیچھے کرنے کے لیے یہ پروپیگنڈے کرتے رہتے تھے کہ دیکھو ان کے کہنے پہ اپنے بزرگوں کو نہ چھوڑنا، یہ تو دیکھو یہ ہمارے بڑے ہیں، یہ وہ ہیں، یہ ہیں۔ اب یہ بڑے کون تھے؟ یہ ہے وہ دور کہ جہاں پہلی دفعہ شرک کا آغاز ہوا۔ اور چند جملے نوٹ کر لے کہ شرک کی ابتدا ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے، نفرت سے کبھی شرک نہیں شروع ہوتا نہ پھیلتا کہ آپ کو کسی سے نفرت اور آپ اس کو پوجنے لگیں۔ شرک ہمیشہ غلوف سے ہوتا ہے، اسی لیے بزرگوں کی باتیں کرتے ہوئے، شخصیات سے محبت کی باتیں کرتے ہوئے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جب لوگ تعظیم کے خود ساختہ طریقے اختیار کر لیتے ہیں نا، تو وہ شرک کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ تک سکھا دیا کہ محبت کتنی کرنی ہے، کس سے کرنی ہے، کب کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے، چاہے وہ اللہ کی محبت ہو چاہے نبی کی محبت ہو۔ اگر ایک انسان اللہ کی محبت بھی کرے لیکن اپنی مرضی سے کرے، مثلا کوئی ننگا ہو کے بیٹھ جائے کسی بھی قبر کے سرے اور جوگی بن کے گلے میں موتیوں کی ایک مالا ڈال لے اور کہہ دے مجھے کپڑوں کی کیا ضرورت، اللہ کا تو میرے اندر باہر کا پتہ ہے، تو یہ محبت نہیں ہوگی، یہ اوریانی ہوگی، یہ فحاشی ہوگی۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کی بات کرے اور اس کے بعد جا کے کسی درخت کے ساتھ اپنے آپ کو باندھے اور کہ میں اللہ کی محبت میں بندھ گیا ہوں، بس میں یہاں سے نہیں اتروں گا، بھوکا مر جاؤں گا، یہ محبت نہیں ہوگا، یہ جوگی پناہ ہوگا۔ محبت کے طریقے ہوتے ہیں۔ جب لوگ اپنی شخصیات، پسندیدہ شخصیات، ہم دور نہ جائیں، بڑوں کو چھوڑ دیں، اپنے اوپر لے کے دیکھیں، آج اگر مجھے کوئی پسند ہے، کوئی بڑا میرا، کوئی عالم، کوئی استاد، کوئی بڑا، اگر ہم اپنے پسندیدہ لوگوں کو کل سمجھ لیتے ہیں نا، ان کی محبت میں، ان کی تعظیم، گفتگو، آپ جیسا کون، جو بات آپ کہہ سکتے ہیں وہ تو کوئی کہہ ہی نہیں سکتا، جو آپ کا طریقہ ہے وہ تو کسی کا طریقہ ہی نہیں، جو آپ کے کام کرنے کا سٹائل ہے وہ تو کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، یہ سب شرک کی طرف لے جائے گا۔ شخصیت پرستی بت پرستی کا پہلا مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ پانچ بڑے بڑے نیک لوگ تھے، کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوئے؟ پہلی بات دیکھیے کہ دو بنیادی اسباب ہیں دنیا میں شرک کے پھیلنے کے۔ صحابی کہتے تھے ایک نیا طریقہ لانے والے کو اس دور میں۔ صحابی لوگوں کا عقیدہ کیا تھا کہ جو ستارے، سورج، چاند، جو آسمان پہ چیزیں ہیں نا، اور جو بھی ارواح ہیں، یہ آسمان پہ بھی ہیں، بلند ہیں، لیکن ان کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے، اس لیے اس دنیا میں کسی کی صحت، کسی کی بیماری، فتح، شکست، عزت، ذلت پر یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ یعنی ستارہ ہے آسمان پہ، لیکن آج اگر میں بیمار ہوں نا تو یہ میرے اوپر اس کا اثر ہے، یہ مراد تھی۔ چلو یہ سوچ آ گئی، پہلے درجے پہ یہ سٹیپ آیا تھا۔ जब ये अकीदा रासे हो गया ना, तो फिर अगला स्टेप शुरू हुआ कि अच्छा इस सितारे की वजह से मैं बीमार हुई हूँ, तो फिर लोगों ने उस सितारे की पूजा करनी शुरू कर दी। अब करें क्या, सितारा आसमान पे, मैं सजदा कैसे करूँ, उल्टी तो मैं नहीं लेट के कर सकती। इन्होंने फिर इस चीज़ को अपनी रीच में लेने के लिए क्या किया कि इन सितारों की शक्लों के बुत बनाए, चांद का बुत। आज बुत के साथ ही जिनमें इंसान की तस्वीर आती है ना, हालांकि ये जो पांचों बुत अभी आपको लिखाती हूँ ये क्या थे, हैरत भी होती है और अकल की कमी की बात भी है। सितारों की शबीहों के बुत, जानवरों के बुत, सांप की शक्ल का बुत, बिच्छू की शक्ल का बुत, आज भी अगर किसी बुतपरस्त मजहब के आप मंदिर को देखें तो उसमें आपको अजीब वो खलकत बुत दिखेंगे, कहीं लंबी सी सूंड हाथी वाला बुत, कहीं हनुमान का बुत, कहीं नाग देवता, ये सारे क्या हैं, उसी सोच से हैं। तो ये उनकी तस्वीरें बनाते, उनको अपने सामने रखते इबादत करते हुए, और कहते, सोचिए अब ज़रा कैसे साइंटिफिकली शिर्क फैला है कि ज़मीन पर रखा हुआ सितारे का एक बुत, आप ले सितारे की शक्ल बनी हुई है, हम आजों का क्या फ़र्क पड़ता है, ये सितारा ही तो है, चांद सितारे से क्या होता है, हाथ है इससे क्या होता है, पंजा इससे क्या होता है, इनके पीछे मिथ्स हैं। आप उस सितारे के सामने बैठे हुए बाहर, कोई उसमें तस्वीर नहीं कुछ नहीं, और आप कहते हैं वो आसमान वाले सितारे आज मेरे ऊपर रहम कर दे, मेरी बीमारी दूर कर दे, क्या आप इसको शिर्क नहीं कहेंगे? इससे बड़ा शिर्क और क्या? लोग तो कब्र पे बैठे बुजुर्ग की कब्र को सजदा करते हुए भी कहते हैं कोई शिर्क नहीं हम कर रहे, ये कभी उनके नाम पे हलके बनाते, जिक्र की महफिलें होती, उनके तसव्वुर में रहते और सोचते क्या कि हम ऊपर वालों की बुत कर रहे हैं, इससे ये बुत बने, इनकी इबादत शुरू हो गई। सबसे पुराना मज़हब जो है ना, ये साबईनी का है, कहते हैं कि ये पांच बुत जिनकी परस्तिश हजरत नूह के दौर में हो रही थी, ये इन्हीं में से थे। बाद सितारों के नाम में से हो सकते हैं जिनके नाम पे पत्थर तराशे गए, और नसर नाम के तो सितारे भी हैं, एक नसरुल वाक़े कहते हैं और एक नसरुल तौर कहते हैं, ये अगर आप सितारों की कहानियाँ पढ़ें तो उसमें मौजूद हैं। इसी तरह एक दूसरी वजह थी शिर्क फैलने की, और वो क्या थी कि बाज़ लोग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जीनियस होते थे, हर दौर में होते हैं, शुजात में, कुव्वत में, कोई इल्म में, कोई अख़लाक़े हसना में, कोई कहानत में, बहुत ऊंचे होते थे, आम लोगों की सतह से बहुत ऊंचे होते थे ना, तो अवाम उनके बारे में ये सोच रख लेते थे कि नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह की रूह इनमें नफूस कर गई है, हलूल, ये इतने पहुँचे हुए हैं कि ये अल्लाह से पहुँच गए, और उनको माफ़ोकुल फितरत समझते हुए जूँ ही वो मरते उनके मजस्मे बना लेते और इबादत करते। कहते हैं कि ये पांच बुत जो है ना, ये इसी मोटिव की वजह से शिर्क हुआ था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पांच बेटे थे जिनके नाम यहाँ लिखे हुए हैं, वद, सुआ, यऊस, जऊस, पारसा भी थे। यके बदीगरे मरने लगे तो लोगों पर इनकी जुदाई बहुत शाक गुजरी, उनको इनकी मौत का एक तो दुख बहुत हुआ, क्योंकि लोगों को नेक लोग इसलिए बड़े अच्छे लगते हैं कि बैठे रहे और हमारे लिए दुआएँ करते रहे। दूसरा इनको ये था कि ये अगर चले गए तो हमारे गुनाहों पर पकड़ ज़्यादा होगी, हमें को मशवरे देने वाला नहीं होगा, ये नहीं वो। अब जब वो इस दुख के मामले में बैठे थे ना, याद रखिए जब बंदा दुखी होता है वो बहुत डिप्रेस हो जाता है, कभी कोई दुख कोई बीमारी आए ना आपके ऊपर, कसरत से ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें, अल्लाहुम्मा इन्नी औसु बिका मिन शुरूरी अनफुसिना, अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की शरारतों से बचा, इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप दो दिन कंगी ना करेंगे ना तो आपका दिल बुझा बुझा, आपको दुनिया बेकार, काम नहीं करने को दिल कर रहा, घर गंदा पड़ा हुआ है, फौरन लाहौल पड़े, आप सुबह बिस्तर पे लेटे हुए आप कहते हैं मेरा ख्याल है मैं बीमार हूँ, औज़ु बिल्लाह पड़े, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसिना। हम जब तकलीफ़ों में होते हैं ना तो शैतान का तर निवाला बनते हैं, इसका अपोज़िट भी, जब बहुत खुश होते हैं, एक्सट्रीमली खुशी और एक्सट्रीमली गम शैतान को हमारे पास लाता है। जब ये लोग इन बुज़ुर्गों की जुदाई के गम में डिप्रेस थे ना, तो शैतान इनके पास इंसानी शक्ल में आया, कहने लगा गम क्यों करते हो, लो फिर क्या, वो और रास्ते बहुत हैं, ये कौन सी बड़ी बात है, तुम ऐसा करो कि इनकी शबीहें बना लो और इनको अपने घर में रख लो, तुम्हारे दिल को सुकून होगा। जैसे आज भी लोग कहते हैं कोई मर जाता है ना, फिर हम उसकी तस्वीर देखते हैं, मुझे नहीं समझ आती मरे हुओं की तस्वीर देख के खुशी होती है कि गम, भूलने ही नहीं देते, और ही उनकी मूवियाँ देख देख के रोएंगे, उनकी तस्वीरें, उनकी चीज़ें देख के रोएंगे, جو گیا گیا، مت پلٹ کے دیکھیے اس کو، اللہ کے حوالے۔ وہ چلا گیا، ہم آنے والے ہیں، مت بلائیں ان کو بار بار، کچھ مہینوں میں، کچھ دنوں میں، کوئی خاص مواقع پہ کہ وہ آنے نہیں، آپ جانے کی تیاریاں شروع کریں، اپنا سامان باندھیں، اب آپ کے دن قریب ہے۔ شیطان نے اس طرح ان کو بہکایا کہ ان کی یاد رکھی۔ کچھ عرصہ ہوا تو وہ شبیہیں مٹنے لگیں، کوئی چوک کی تھی، کوئی کوئلے کی تھی۔ پھر شیطان نے کہا کہ دیکھو، تم ایسا کرو کہ لکڑی کے، پتھر کے بت بنا لو، زیادہ دیر پا رہیں گے۔ یہ ہو گیا، اگلی نسریں گزر گئیں تو لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو، دیکھو عبادت تو کرتے ہو نا، تو سامنے ان کو رکھ لو، بس اٹس اوکے، بالکل جسٹ فار چینج۔ دیکھیے شرک بھی دن بدن بدلتا ہے، کوئی چیز آپ کھاتے ہیں نا، پھر کھاتے کھاتے آپ کا دل بھر جاتا ہے، پھر آپ چینج چاہتے ہیں۔ ہر دور میں شرک نے گرگٹ کی طرح رنگ بدلے ہیں۔ اخیر جب وہ عبادت کے وقت سامنے رکھتے تھے، شروع میں بالکل یہی سوچتے تھے کہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، جن سے یہ مانگتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ شیطان نے وہ چکر چلائے، مکر و مکرن کبارہ، کہ انہی بزرگوں سے مانگنے لگے، پھر انہی کے طفیل مانگنے لگے، انہی کی طرف آنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ان کو خوب سمجھایا، باس نہ آئے، یہاں تک کہ پھر ان کے پیچھے لگے۔ آپ دیکھیے کہ یہی شرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے دنیا میں کیسے آیا۔ عمر بن لحی پہلا شخص ہے کہ جس نے شرک کا آغاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کو جہنم کے اندر اپنی انتڑیوں کے گرد چکر لگاتے ہوئے دیکھا، جسم کی اسے انتڑیاں باہر تھیں اور جو اس میں گرا تھا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلا بت لا کر خانہ کعبہ میں نصب کیا تھا۔ سفر میں کہیں گیا، ملک شام میں، سیریا میں، ایسی ہے جیسے آج باہر کے ملکوں سے لوگ مجسمے لے آتے ہیں ڈیکوریشن پیس سمجھ کے، اس نے بھی کوئی لا کے دیکھا، بہت اچھی بات ہے، لا کے اس نے کعبہ میں پہلا بت رکھا، رواج ایسی خوبصورتی ڈیکوریشن پیس ہے۔ اگلے دفعہ کوئی ٹرپ پہ گیا ہوگا، وہ بھی اپنا ایک لے آیا۔ شروع میں اس طرح آیا، وہ سجا رہے تھے خانہ کعبہ کو، کچھ نہیں پتا تھا کیا ہے۔ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے اللہ نے کیسی آزمائش کی، کہتے ہیں کہ اس عمر بن لوہائی کو اللہ تعالیٰ نے 340 سال اس کو عمر دی۔ اللہ گناہ کے کام کرنے والوں کو بھی لمبا عمر دیتا ہے۔ کعبہ کی تولیت کہتے ہیں کہ 500 سال تک اس کے اور اس کی اولاد کے پاس رہی۔ اب مختار ہو گئے نا، چابیاں تو ہاتھ میں آ گئیں، جو مرضی کریں نہ کریں، جب آئیں جب چھوڑے رکھے۔ ہوا کیا کہ اس نے وہ سارے ڈیکوریشن پیسز جو بت تھے ان کو معبود بنوا دیا، بت پرستی کا رواج ہوا۔ آنے والے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ کیا ہے۔ حیرت ہوگی آپ کو کہ دو لوگ پیچھے آپ کو بتا چکی ہوں، نائلہ اور ایصاف، لڑکا اور لڑکی تھے جنہوں نے حرم کی حد میں زنا کیا تھا، اللہ نے ان کو پتھر کا بنا دیا۔ لوگوں نے عبرت کے لیے ایصاف کو صفا پہ اور نائلہ کو مروا پہ رکھ دیا کہ لوگ یہ کام کبھی نہ کریں۔ شروع میں تو لوگ یہ عبرت پکڑتے رہے، اگلی صدیاں گزریں، وہ ساری کہانیاں تو کھو گئیں، تو انہوں نے کہا یہ ضرور کوئی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں جو اتنی اچھی پہاڑیوں پہ ہیں۔ لوگوں نے انہی کی پوجا شروع کر دی۔ اس پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علیہ السلام جناحن، تم پہ گناہ نہیں کہ تم صفا اور مروہ کا طواف کرو جب تم حج اور عمرے کے لیے آؤ۔ تو دیکھیں شرک کیسے پھیلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا اور وہاں سے سارے معاملات جو تھے وہ دوسری طرف ہوئے۔ گھر گھر کا بت، گھر گھر کی کہانیاں آپ مسدس حالی سنیں کہ کیسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے حالات کو بیان کیا کہ گھر گھر میں بت ہیں۔ ان بتوں میں سے یہ 5 معروف بت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی یہ بت موجود تھے، اس لیے ان کا نام ادھر آ گیا۔ بنی کلب جو تھی یہ ود بت کی پوجا کرتی تھی، دومت الجندل ایک علاقہ ہے، اس کے پاس اس کا مندر تھا۔ اسی طرح قریش کا ایک اور بت بھی تھا جس کو وہ ود کہا کرتے تھے۔ اسی طرح سوا، یہ خزیل قبیلے کے پاس تھا پہلے، پھر حمدان قبیلے کے پاس آ گیا۔ راحت کے نام پر ایک جگہ تھی جہاں اس کا مندر تھا، حج کے لیے لوگ جاتے تو اس کے چکر لگاتے، راستے میں ان کو بھی خوش کرتے۔ یغوث بنی مراد کا بت تھا، اپنے خدا بدل بھی لیتے تھے، جن کی لڑائیاں ہوتی تھی نا آپس میں، پھر یہ ان کے خدا بھی بدل دیتے تھے، اور جو جنگ میں فتح یاب ہوتا تھا نا اس قبیلے کے بت کو حرم میں نصب کر دیتے تھے کہ اب اس سال، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ گاڈ آف دا ایئر، اور جس قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی اس کے بت کو بھی اٹھا کے حرم سے پھینک دیتے تھے۔ یہ تو کھیل تھا، بچے کھیلیں تو اچھا لگتا ہے، دوسرے کھیلیں وہ تو اچھا نہیں لگتا۔ اسی طرح سوا عورت تھی، اور کہتے ہیں کہ یہ جو بت تھے ان کی شکلیں کیسی تھی، ود جو تھا یہ قوی ہیکل مرد کی شکل تھی، جین قسم کا ایک بہت بڑا تھا، سوا عورت تھی، یغوث کی شکل شیر کی تھی، اور یوک گھوڑے کا ہم شکل تھا، اور نصر عقاب کی صورت میں تھا، دھاتوں کے بنے ہوئے۔ یہ ہیں وہ خرافات جس کو علم الاسنام کہتے ہیں لوگ۔ اسنام ہی کی طرح خرافات، توہمات، تخیلات کا مجموعہ، جتنا الجھیں اتنا الجھتے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے سمجھاتے نہیں تھکے، بڑے پیچھے مکر کرتے کرتے یہ باتیں کرتے کراتے رہے، اور ایک وقت آیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا۔ قوم کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں کہ لوگوں ان بتوں کو نہ پوجو، وقد ادلو کثیرا، انہوں نے بہت ساروں کو گمراہ کر دیا ہے۔ کیسے بت بھی کبھی گمراہ کرتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ جی، جتنی رونق بتوں کے مندروں میں ہوتی ہے نا، اتنی تو شادیوں میں بھی نہیں ہوں گی۔ پھول، پتیاں، خوشبوئیں، پرشاد، کھانے، نذرانے، آج بھی دیکھے جو لوگ اس رنگ رونق والا دین دیکھتے ہیں، ان کو اپنا دین اچھا نہیں لگتا۔ بہت پہلے میں نے یہ چیز کہیں پڑھی تھی یا سنی تھی کہ انڈین مووی پاس نہیں ہوتی جب تک اس میں وہ ایک دو ریلیجس سلاٹ نہ ڈال دیں۔ ان کا قانون ہے کہ اپنا دین فلموں کے ذریعے لوگوں کو دکھاؤ۔ ہمارے معصوم بچوں کو ذرا آپ پوچھ کے دیکھیں شادی کیا ہوتی ہے، وہ کہیں گے آگ کے گرد پھیرے لگانا۔ آپ ان سے بات کر کے دیکھیں کہ ہنومان کیا، وہ فوراً بتائیں گے۔ آپ ان سے پوچھیں لکشمی کیا ہے، وہ بتائیں گے، انہوں نے دکھایا۔ ہمارا مسجد کا دین اچھا لگے، جہاں چلے جائیں تو مولوی صاحب کہیں چپ کرو، تار پہ پاؤں پڑے تو مولوی صاحب چیخ اٹھے کہ بند کرو اس کو، نہیں ہو سکتا نا۔ ان کو یہ دین اچھا نہیں لگتا۔ بچے کو آپ میٹھا کھانا کھلانا شروع کر دیتے نا، وہ ماں کا دودھ نہیں پیتا، پھیکا دودھ نہیں پیتا بچہ، جب اس کے منہ کو ٹیسٹ لگ جاتا ہے دودھ پیتے ہی نہیں پھر بچے، چاہے ان کو بوٹل سے پینا ہو یا دوسری طرح سے پینا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان کا ٹیسٹ بگڑ چکا تھا۔ آپ خود دیکھ لیں، میٹھی چائے پینی شروع کریں، پھیکی پی ہی نہیں سکتے۔ لوگوں کو یہ رنگ رونق والا، چمکتا دمکتا، پھل جڑیوں والا دین بڑا پیارا لگتا ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی تو ایسے دین بنایا ہوا نا، جس میں الائچی بھی چلتی ہے، جس میں مشری بھی جاری ہوتی ہے، خوشبوئیں بھی ہوتی ہیں، ہلکی ہلکی دھنیں بھی چلتی ہیں، پوری کوریج ہو رہی ہے۔ ایسے لوگوں کو وہی دین اچھا لگے گا نا۔ کا وقد ادل کثیرن، بہت ساروں کو انہوں نے بکا دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، اے اللہ اب تو بھی ان کی گمراہی میں پھر اضافہ ہی کر۔ یہ جدھر چل رہے ہیں پھر جانے دے۔ یہ موقع تھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا آخری دور شروع ہو رہا ہے۔ یہ کوئی دو چار دن، ایک مہینہ، سال، ڈیڑھ سال کی کوششوں کے بعد کی دعا نہیں تھی، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے 950 سال کے صبر کا خلاصہ تھا کہ اللہ بس تو پھر ان کو بہکا، لگ جائے ان کو پتہ۔ انہوں نے گمراہیوں کے طوفان برپا کیے ہوئے ہیں، سادہ لوح لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں، اب تو پھر ان کو اور کر۔ اللہ کہتے ہیں نوح کے منہ سے دعا نکلے اور میں نہ سنوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کا مما خطی آتی ہی مغرقو، اپنی خطاؤں کے سبب یہ لوگ غرق کر دیے گئے۔ خطا سے پیچھے بھی پڑ چکے، کیا خطائیں تھیں؟ کفر، شرک، نبی کی تکذیب، مکر و مکرن کو بارا، دوسروں کو دین سے روکنا، یہ سارے مکر و فریب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی خطاؤں پہ ان کو پکڑ لیا۔ یہ مم ماں میں جو ماں ہے نا، یہ زائد ہے، اصل لفظ کیا ہے؟ من خطیاتہم، جیسے ہوتا ہے نا من اجلیہا، تو مم ماں میں تھوڑا سا اس کا وزن پورا کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اپنی خطاؤں کے سبب اغری کو ڈبو دیے گئے۔ کون سا اشارہ ہے؟ وہی جو طوفان آیا تھا پانی کا۔ فَوْدْخِلُوا نَارًا، پھر ان کو آگ میں ڈال دیا گیا۔ یہ لفظ فَوْدْخِلُوا میں فا بڑی قابل غور ہے، فا جو ہوتی ہے فوراً کے لیے، پیچھے بہت دفعہ بتا چکی ہوں۔ عربی میں مستقبل کے لیے دو لفظ آتے ہیں، قریب اور ایک بعید۔ مستقبل قریب کے لیے فا آتی ہے، فوراً فوراً، ادھر ڈوبے ادھر آگ میں چلے گئے۔ یہ کیا ہوا؟ آگ میں چلے گئے پانی والے؟ جی، یہ برزخ کی طرف اشارہ ہے، یہ آیت عذاب قبر کی دلیل ہے۔ اگر اس میں یہ ہوتا نا کہ وہ مر گئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصہ رہے گا، پھر قیامت آئے گی، پھر ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو انداز ایسا ہونا چاہیے تھا، اغرقوا ثم ادخلوا نارا، ثم تراخی کے لیے آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے آتا ہے، ثمانی کا قریب، اس آگ سے مراد برزخ کی آگ ہے، مقصد عذاب قبر ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کہ جو شخص ڈوب جائے، آگ میں جل جائے، درندے کھا جائیں، پرندے کھا جائیں، سب کے سب وجوہات سے مرنے والے کی زندگی قبر کی زندگی ہے، وہ اس کی برزخ ہے۔ معتزلہ نام کا ایک فرقہ ایسا گزرا کہ جو عذاب قبر کے منکر تھے، وہ نہیں مانتے تھے، بلکہ وہ تو برزخ کی زندگی کو بھی تسلیم نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے ان آیات کی بہت ہی زیادہ تاویل کی اور چینج کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے جب بھی دیکھا، ہمیشہ آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ تو قبر کا عذاب کچھ ہوتا ہی نہ، تو پھر ایسی بات وہ کیوں کہتے ہیں؟ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، پھر انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہ پایا، جس کو اللہ ڈبوئے اس کو کون پکڑ سکتا ہے۔ وَقَالَ نُوحٌ، یہ ہے وہ بدعا جو ایک اتنے بڑے طوفان کو لے کر آئی، اور نوح نے عرض کی، ربی، میرے رب، کیا کہا یہاں دیکھیے گا، ربی، حالانکہ میں نے کسی جگہ لکھا ہوا پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا، نوح نے اپنی قوم کے لیے جب عذاب کی دعا کی تھی یا بد دعا کی، تو ربی محمد، اے اللہ محمد کے وسیلے سے، بی واسطہ تھی محمد، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ محمد، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ربی، میرے رب، کیونکہ وہ میرا ہے، میں آپ کا رب کیوں کہوں؟ میں کہوں رب ساجدہ، میری دعا سن لے، کیوں، ساجدہ کون ہے؟ میں اپنے رب کی بات کیوں نہ کروں؟ لوگوں نے نبیوں سے دعا مانگنا سیکھا ہوتا تو سیدھی ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگ لیتے۔ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، زمین پر کافروں میں کسی کو بستہ ہوا نہ چھوڑ، ان کا گھر کوئی باقی نہ رکھنا، کیوں، انک ان تذرہم، اگر آپ نے ان کو چھوڑ دیا، یدلوا عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور نہ جنیں گے مگر ایسی اولاد جو بڑی بدکار اور سخت ناشکری ہوگی۔ یہ تھی علت اس بد دعا کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے تیور دکھا رہے تھے کہ جس طرح کی تربیت یہ اپنی اولادوں کی کر رہے ہیں، ان کی تو نسلوں کی نسلیں جو ہیں وہ شرک پہ ہوں گی، اس لیے یہ دعا مانگی، ان کے ایمان سے مایوس ہوئے، ان تلوں میں اب تیل نہیں۔ اللہ نے بھی کہہ دیا تھا، سورۃ ہود آیت 36 میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اطلاع دی تھی کہ نوح اب ان میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ تو پھر جیسے ٹریش کو بہا دیا جاتا ہے، جلا دیا جاتا ہے، یہاں بھی یہی بات ہے۔ دیارہ کا جو لفظ ہے نا، یہ باب فی عالن سے ہے، بہت کم یہ وزن استعمال ہوتا ہے، خاص طور پہ قرآن پاک میں۔ دئی وارن تھا، واؤ کو یا سے بدل کر ملا دیا، مراد کہہ کہ من یس کن الدیار، ان کو نہ چھوڑ جو گھروں میں رہتے ہیں۔ ان کے لیے بد دعا کی اور ساتھ ہی ساتھ وجہ بتا دی، اور مومنوں کے لیے پھر دعا کی، رب اغفر لی ولی والدیا، اے میرے رب بخش دے مجھے اور میرے ماں باپ کو، ولی من دخل بیتی مؤمنن، اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہو، وللمؤمنین، اور سارے مردوں کو بخش دے، والمؤمنات، اور ایمان والی عورتوں کو، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کرنا بجز ہلاکت اور بربادی کے۔ یعنی یہ بڑھیں تو ہلاکت میں بڑھیں، بربادی میں بڑھیں، ایمان والوں کو خیر دے دے۔ یہ تھی وہ دعا، ایک دعا سے زمین و آسمان رو پڑے۔ ایک سچے مومن کی دعا یا بد دعا دونوں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور یہ دعائیں کس کی تھی؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کی 950 سال کوششیں کرنے والے کی، اللہ کی نظر میں ان کی بڑی قدر ہے۔ سورۃ قمر میں ہم پڑھ چکے کہ حضرت نوح کو ڈانٹا گیا، اسی صورت میں ہم نے پڑھ لیا کہ حضرت نوح کو مار مار کے کوڑے پہ پھینکاتے تھے، کمبل میں رکھ کے پیٹتے تھے، کتنے نوح ڈی ویلیوڈ تھے لوگوں کی نظروں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کتنی ویلیو پہچانی، کتنا کچھ ان کو دیا، کہ ایک بندے کی دعا سے، اس کی بات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلیں ختم کر دی۔ کسی ایک مرد مومن کی آہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہر دور میں لوگ کسی نہ کسی کو حجت بنا لیتے ہیں۔ اللہ اپنے دور کے انبیاء کرام کو پوری درد مندی اور محبت والے جذبات دے کر بھیجتا ہے، لیکن جب لوگ سمجھتے نہیں تو یہ دعائیں پھر نکلتی ہیں۔ حضرت نوح کی بد دعا تھی، صدیوں کی تبلیغ کا حق ادا کرنے کے بعد نکلی۔ ایسے ہی حالات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور اس کی قوم کے ساتھ بھی تھے، کہ کیا کہا تھا آپ نے، ربنا اطمس علی اموالہم، پروردگار ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر لگا دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ موسیٰ آپ کی دعا قبول ہو گئی، سورہ یونس آیت 88 اور 89 میں ہم پڑھ چکے۔ اسی طرح حضرت نوح کی دعا بالکل پوری ہوئی، سورہ ہود میں ہم پڑھ چکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، أَنَّهُ لَيُؤْمِنَ لَكَ مِنْ قَوْمِكَ، ہرگز کوئی اب ایمان نہیں لائے گا آپ کی قوم میں سے، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، ہاں مگر جن کو ماننا تھا وہ مان کے، جن کو آنا تھا وہ آ چکے، اب وہ نہیں آئیں گے۔ لہٰذا فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، آپ غم نہ کھائیں اس پر کہ یہ جو عمل کرتے ہیں، ان کے کرتوتوں پہ غم کرنا چھوڑیں، سورت خود کی آیت 36 ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی باتیں بتاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہاں ایک کتنی خوبصورت بات ہے کہ جو معبود پوجے جاتے تھے، جن کو وہ اپنا حامی و مددگار سمجھتے تھے، ان میں سے کوئی ان کو بچانے نہ آیا۔ فلم یجدو لہم من دون اللہ انصارا، اللہ کے سوا کسی کو مددگار نہیں پائیں گے۔ تو یہ تھی حضرت نوح کی کہانی، کون بچا جو کشتی میں تھا۔ ایک کہاوت ہے کہ زندگی کشتی کی طرح، کشتی سمندر میں چلتی ہے، یہ دنیا جو ہے نا یہ سمندر ہے، پانی کشتی کے باہر رہے تو کشتی ترتی ہے، تیرے گی اوپر، زندگی ہے کشتی کی، زندگی پانی ہے، خشکی میں تو کشتیاں نہیں چلتی، اور جب کشتی کے اندر ہی وہ پانی آ جائے تو وہ اس کی موت ہے۔ اسی طرح دنیا جب ہمارے دل کے باہر رہتی ہے نا، تو ہماری زندگی اللہ کی یاد والی ہوتی ہے، ہم چلتے رہتے ہیں، یہ دنیا کا پانی، دنیا کا مال، دنیا کے کھانے، گھر، زیور، کپڑے، یہ ایک پانی ہے، اس کے ذریعے آخرت کی کشتی چلاؤ، پہنچ جاؤ گے، دنیا کی کشتی چلتی چلتی آخرت میں پہنچ جائے گی۔ اور اگر تم نے اس مال کو اپنے دل کے اندر ڈال دیا، اس کی محبت اپنے دل میں بسا لی، تو یہ کشتی ڈوب جائے گی۔ وہ دل بالکل ڈوب جاتے ہیں جن میں اللہ کی محبت کی جگہ دنیا کی محبت آ جاتی ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اس کہانی کو پڑھ کے کیا دل میں جوش آتا ہے۔ مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ہمت جوان ہوتی ہے نا، ہم جب دین کا ذرا سا کام کرتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں بس ختم، اور کیا کریں، اب تو آخری پارے ہیں، اب ہم نے سال سوا سال اتنی خدمت کر تو دی آپ کی، اب اور کیا کریں، کتنی کو کریں، اور کیا ہم قربانیاں دیں، اب اور ہم سے کیا چاہیے آپ کو، کچھ نہیں چاہیے، اللہ کو ہم سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ انسان اپنے لیے فیصلے کرتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ میں نے ایک آدھ دن پہلے کسی بیمار کی آہیں سنی بے خودی میں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، بہت بخار ہو کسی کو یا کوئی بہت درد سے کراہتا ہے، تو میں وہ آوازیں سن کے ایک تو دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، اس وقت مجھے انسان ہونے کے ناطے انسان کی بے بسی بھی سمجھ آ رہی تھی۔ ہم جب بیمار ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہائے اللہ جی معاف کر دو، ہائے اللہ جی میرے گناہ معاف کر دو، اللہ میرے پہ رحم کر دو۔ جو ہی ہمیں صحت ملتی ہے ہم پھر دن دن آنا شروع ہوتے ہیں، ہم بیمار ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہماری آرزویں مختصر، ہم کہتے ہیں اچھا صدقہ کرتی ہوں، اچھا میں نمازیں اچھی اب پڑھوں گی، اچھا اب میں اپنے وقت کو اور اچھا استعمال کروں گی۔ صحت آتی ہے ساتھ لوگوں کے سارے تقاضے بھی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تلاوت سنیں گے۔
قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا.